نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی حسان صاحب۔ روزے کے حوالے سے، جو 27 رجب المرجب شریف کا روزہ رکھا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، روزہ جو رمضان کے علاوہ ہے، وہ تمام کے تمام نوافل ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو سنت ہیں، لیکن روزہ جب بھی رکھا جائے جن ایام میں ممنوع ہے، یعنی منع کیا گیا ہے، جیسے عید کا دن ہے اور اسی طرح بقرہ عید کے 4 دن ہیں، ان کے علاوہ حاجی جو ہے اس کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو باقی جب بھی بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈھال ہے، یعنی جہنم کے عذاب سے یہ ڈھال بنتا ہے، بندے کو گناہوں سے روکتا ہے، بندے کے نفس کو کمزور کرتا ہے کہ جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں مطلقاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی ہر جو عبادت ہے اس کا ثواب مقرر ہے، اس کا ثواب ذکر کیا گیا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی عطا فرمائے گا، بندہ اس کی جزا کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، وانا اجزا بھی، اس کی جو جزا ہے وہ میری اپنی ذات ہے۔
کیا بات،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ایسے بندے کو نصیب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روزہ ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک بندہ اس کو ظاہر نہیں کرے گا، اس وقت تک کسی اور کے اوپر یہ عبادت ظاہر نہیں ہوگی۔ دیگر عبادتیں ہیں، ان میں ظاہر ہونے کا جو معاملہ ہے وہ واضح ہے۔ نماز بندہ جب پڑھے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ بندہ حج کرے گا تو پتہ چلے گا کہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ زکوٰۃ دے رہا ہے تو جس کو دے رہا ہے کم از کم اس کو پتہ چل جائے گا۔
بالکل۔
لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ جب تک اس کو ظاہر نہیں کرے گا وہ عبادت ظاہر نہیں ہوگی۔ تو یہ پوشیدہ عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص عبادت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے گا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، یہ اس کی رضا حاصل ہوگی۔ تو 27 رجب المرجب، اس کو بھی روزہ رکھنا بالکل درست ہے۔ اگر کوئی فضیلت اس کے حوالے سے نہ بھی ہوتی تو ایک برکت والا دن ہے، بڑا دن ہے، اور علماء نے واضح طور پر اس کی صراحت کی بھی ہے کہ جس دن کوئی فضیلت ہوتی ہے، ایام برکت والے ہوتے ہیں، عظمت والے ہوتے ہیں، تو اس دن کسی بھی طرح کی نیکی کرنا یہ ثواب کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ لہذا اگر کوئی 27 رجب المرجب کو روزہ رکھتا ہے تو اس رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ بعض روایتوں کے اندر 27 رجب کا روزہ رکھنے کی فضیلتیں بھی آئی ہیں کہ اس دن جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مختلف ثوابات عطا فرماتا ہے۔
تو ایک روایت کے مطابق، ویسے عام جمعے جو ہوتے ہیں اس میں روزے رکھنے کی ممانعت بھی فرمائی گئی، تو یہ جو ممانعت والی اس کی توجیہ کیا ہے، اور ایسے کوئی ایام، خاص ایام آئے ہی جمعے کے دن جائیں تو پھر بھی وہ ممانعت برقرار رہے گی؟
دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جمعے کی ممانعت کے حوالے سے ہم دو باتیں سمجھ لیں کہ جمعے کو جو روزہ رکھنے کی ممانعت ہے, منع کیا گیا ہے, وہ اس صورت میں ہے جب کہ کوئی جمعہ کی تعظیم کرتے ہوئے جمعہ کی اہمیت کی بنیاد پر اس دن روزہ رکھے تو اس سے منع کیا گیا ہے. ورنہ اگر کوئی ویسے ہی جمعے کا روزہ رکھتا ہے جیسے اور دنوں کا روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے رکھنے میں ویسے بھی کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جمعہ کا روزہ اگر کوئی جمعے کے لحاظ سے بھی رکھتا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ ہے, لیکن پھر بھی اس کو ثواب اس کا برحال ملے گا. لیکن اگر جمعے کا روزہ کسی ایسے دن پڑتا ہے کہ جس میں بندہ ویسے ہی روزہ رکھنے کا عادی ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی اور بات بھی ہوتی ہے, جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتا ہے اور اسی دن جمعہ کا دن آ گیا تو اس کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح بندے کی عادت ہے کہ وہ تین دن مہینے کے اندر درمیان کے روزے رکھتا ہے, اب اس میں جمعہ کا دن بھی آ گیا, اس نے جمعے کے دن روزہ رکھ لیا یا اس نے جمعرات اور ہفتے کے دن کا روزہ رکھا اور ساتھ میں جمعے کا روزہ رکھ لیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا اگر 27 رجب کو, ویسے ہی بہت سارے مسلمان روزہ رکھنے کے عادی ہوتے ہیں, یہ جمعے کے دن آ جائے تو اس دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اسی طرح یہ 15 شعبان کا ہو یا 10 محرم شریف, جو بھی ایسے جن دنوں میں بطور خاص روزے رکھے جاتے ہیں اور وہ بھی اگر جمعے کے دن آ جائیں تو رہنمائی فرمائی ہے کہ بالکل وہ ٹھیک ہے, اس میں روزہ رکھا جا سکتا ہے. مدنی چین کے ناظرین, آپ کے کالز کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں بلکہ لازمی ہیں, اور بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف.
کیا مسجد میں جو امامت کرتا ہے وہ شخص مسجد سے بجلی چلا سکتا ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے, مزید سوال.
دارالافتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ معراج شریف کہاں سے شروع ہوئی اور وہ کس کا گھر تھا, یہ وضاحت فرما دے.
معراج شریف کہاں سے شروع ہوئی, کس کا گھر تھا؟
اچھا, پہلا تو وہ سوال.
جی امام,
جو امام ہے اس کے لیے بجلی استعمال کرنا, اس کی صورتیں ہیں. اگر تو امام جیسے مسجد میں ہی رہتا ہے, جیسے بعض امام ہوتے ہیں کہ مسجد کے اندر ہی ان کا حجرہ ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ مسجد ہی کی بجلی عرف کے مطابق یوز کریں گے, استعمال کریں گے. اور بعض ہوتے ہیں کہ جن کا گھر مسجد کی حدود کے اندر مسجد کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے, تو ان کی بھی جو بجلی ہوتی ہے وہ مسجد ہی کی طرف سے ہوتی ہے, وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں. جبکہ بعض جو آئمہ ہوتے ہیں ان کا جو گھر ہوتا ہے وہ مسجد سے جدا گانا ہوتا ہے, جیسے بعض کا کچھ فاصلے پر ہے, بعض کا اگرچہ کہ مسجد کے برابر میں ہے لیکن بعض اوقات اپنا ذاتی ہوتا ہے یا کرائے کا لیا ہوا ہوتا ہے, مسجد سے ہٹ کر ہوتا ہے, تو ایسی جگہ پر جو امام ہے وہ مسجد کی بجلی کو یوز نہیں کر سکتا, استعمال نہیں کر سکتا. استعمال اسی صورت میں کرے گا جب کہ وہ مسجد کے تابع ہو, مسجد کے اندر رہتا ہے, جیسے حجرے کے اندر رہ رہا ہے, یا گھر ہی اس کا مسجد کے ساتھ اس طرح ہے کہ وہ مسجد کی حدود کے اندر آتا ہے اور اس کا میٹر, مسجد کا میٹر ایک ہی ہے, تو اس میں وہ جو عرف ہے جتنا استعمال کیا جاتا ہے اس کے مطابق استعمال کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے, دوسرا سوال ہمارا, معراج کہاں سے, کس گھر سے اس کا آغاز ہوا اور کہاں سے یہ شروع ہوا؟
دیکھیں معراج کے حوالے سے دو طرح کی روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے, رات کا وقت تھا اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام چھت کو چیر کر حاضر خدمت ہوئے اور یہاں سے معراج کی ابتدا ہوئی. جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ حطیم سے کعبۃ اللہ المشرفہ کا جو صحن تھا اس میں سے معراج شروع ہوئی. تو علماء نے تطبیق یہ دی ہے, یعنی دونوں کے درمیان مناسبت یہ پیدا کی ہے کہ پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر ہی تھے, پھر وہاں سے آپ مسجد الحرام تھی اس میں تشریف لے کر آئے اور وہاں سے آپ معراج کے لیے تشریف لے کر گئے.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. روزوں کی بات ہوئی ہے تو ایک سوال ہے ہماری کسی بہن نے کراچی سے, یہ پوچھ رہی ہے کہ میں اپنے کچھ فرض روزے جو رمضان کے تھے وہ مسلسل رکھ رہی ہوں اور اسی دوران آگے 27 رجب بھی ہے, تو کیا کرنا چاہیے, وہ موقوف کر کے یہ خاص نفل والا رکھیں یا وہی رکھیں, کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں نمازوں کے حوالے سے تو علماء نے صراحت کی ہے کہ قضا نمازیں جو ہیں وہ نوافل کے مقابلے میں اہم ہیں, زیادہ بہتر یہ ہے کہ بندہ قضا نمازیں ادا کرے, لیکن وہ نوافل کے جو مخصوص ہیں وقت کے ساتھ, کہ وقت نکل گیا تو پھر اس کے بعد وہ اسے ادا نہیں کر سکے گا۔ جیسے روزانہ کی تہجد ہو گئی، اشراق چاشت ہو گئیں، نماز کے بعد کے نوافل ہو گئے کہ یہ نکل گئے تو اب یہ ادا نہیں ہو سکتے، اب دوسرے دن ہی دوسرے وقت کے ادا ہوں گے۔ تو ایسے موقع پر اجازت دی کہ ان نوافل کو بندہ پڑھ لے، اور بہتر یہ ہے کہ قضا نماز اور یہ نوافل دونوں کے دونوں پڑھے،
ٹھیک ہے۔
لیکن روزوں کے حوالے سے اس طرح کی صراحت پڑی نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ بندہ روزے جو قضا ہیں ان کو جلد سے جلد ادا کرے۔ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شعبان المعظم کے مہینے کے اندر اپنے جو روزے رہ چکے ہوتے تھے ان کی قضا ادا کیا کرتی تھیں۔ تو اگر 27 رجب کو قضا روزہ رکھتے ہیں تو بھی جائز ہے، اور چاہیں نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھنا بھی جائز ہے،
ٹھیک ہے۔ اور ہوگا ایک متعین نیت،
ایک ہی ہوگا،
ایک ہی متعین نیت کے ساتھ ہی اس روزے کو وہ رکھنا۔ ایک سوال اور ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ رات میں عشاء کے وقت شدید سر میں درد تھا، تکلیف تھی، جس کی وجہ سے رات کو نماز نہیں پڑھی اور سو گئے، اور فجر سے پہلے اٹھ گئے، ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، تو اس وقت عشاء کی نماز پڑھ لی اور ساتھ پھر بعد میں فجر کی پڑھ لی، کیا کہتے ہیں آپ؟
لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سو گیا اور سو کر اٹھا تو اب عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتا، یا رات 12 بج گئے، آدھی رات ہو گئی تو اس کے بعد نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہے۔
12 بجے کوئی مکروہ ٹائم ہوتا ہے رات
نہیں، کوئی عشاء کے لیے کوئی مکروہ وقت نہیں ہوتا۔ ہاں جماعت کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو آدھی رات سے مؤخر نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی پڑھی تو نماز برحال جماعت کے ساتھ بھی ہو جائے گی۔ اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو جتنی رات دیر سے پڑھے گا، یعنی اس کی جماعت کسی وجہ سے چھوٹ گئی یا اس کے اوپر جماعت واجب ہی نہیں تھی،
ٹھیک ہے،
تو وہ جتنی رات دیر سے پڑھے گا اتنا ہی اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اس کو نماز فوت ہونے کا، یعنی نماز چھوٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص فجر نماز اس نے پڑھی نہیں، عشاء کی، سو گیا یا نہ بھی سویا، کسی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکا، تو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ عشاء کی نماز کو پڑھے گا۔ ایسا نہیں کہ اب فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، میں پہلے نماز نہیں پڑھ سکا تھا تو اب میں نماز نہ پڑھوں، نماز پڑھنا اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھے۔ اب عشاء کی نماز اس نے پڑھی اور عشاء کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہوا، تو اب فجر کی نماز وہ ادا کرے گا۔ اگر مرد ہے اور اس کے اوپر جماعت واجب ہوتی ہے تو جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، عورت ہے تو اپنے گھر کے اندر ہی ادا کرے گی،
ٹھیک ہے۔ نماز قضا نہیں ہوگی،
نہیں قضا نہیں،
اس کا ٹائم پیریڈ یہ کتنا ہے؟
مغرب کا وقت ختم ہوا اور اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے، یعنی جو سحری کا آخری وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، طلوع فجر، اس سے پہلے پہلے تک عشاء کا وقت ہوتا ہے۔
یہ پورا وقت ویسے ہی ہمیں متعین، اس کو یاد بھی کر لینا چاہیے، یعنی تراوی کے لیے بھی یہ وقت موزوں ہے، سحری کے وقت ہے، جیسے گھر میں بہنیں بعض اوقات کچھ رکھتے رہ گئی ہیں، ان کو صبح کے ٹائم، سحری کے ٹائم اٹھ کر وہ پڑھیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔
جی، عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد فجر سے پہلے پہلے تک کا جو وقت ہے وہ تراوی کا وقت ہے، کہ پہلے عشاء کے فرض پڑھے جائیں گے اور اس کے بعد تراوی پڑھی جا سکتی ہے، اور فجر سے پہلے پہلے اسے پڑھنا ہوگا، کہ ہر عاقل و بالغ مرد و عورت کے اوپر نماز تراوی یہ سنت مؤکدہ ہے۔
ماشاءاللہ، جی کچھ سوال مزید شامل کرتے ہیں۔
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، شب معراج کی رات آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار کیا، ہمیں درود پڑھنا چاہیے، تلاوت قرآن کرنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، کون سی عبادت کرنی چاہیے، رہنمائی فرما دیجیے۔
جی رہنمائی فرمائیں، پہلے تو شب معراج کی رات یہ کیا ہے، کیا کہنا چاہیے؟
یہ تکرار ہے،
اچھا،
یعنی معراج کی رات کی رات،
جی
تو شب معراج کہہ دیا تو معراج کی رات ہو گئی، یا معراج کی رات کہہ دیں تو یہ بہرحال ایک غلط جملہ ہے، یعنی یوں کوئی شرعی اعتبار سے غلط نہیں ہے، تکرار ہو گئی لوگوں کے درمیان، جو جیسے آب زمزم کا پانی لوگ کہتے ہیں،
جی
تو آب کا معنی پانی ہوتا ہے، تو آب زمزم کہہ دیا آپ نے تو وہ زمزم کا پانی ہو گیا،
ٹھیک ہے،
اسی طرح شب معراج کہہ دیا تو معراج کی رات یہ ہو گئی،
ٹھیک ہے۔
اچھا، اب یہ ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوا، مختلف نشانیاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ کی، تو یہ ایک عظیم رات ہے، اس میں جہاں اور عبادتیں کریں گے تو ثواب ملے گا، ساتھ ہی ساتھ یہ رات بندہ خوشی کے اعتبار سے کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک عظیم معجزہ اس رات عطا ہوا، تو اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی کے اندر بندہ عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، تو یہ سب چیزیں بہتر ہے، اچھا ہے، ان کے اوپر بندے کو ثواب بھی ملے گا، اور مختلف اس کے حوالے سے بزرگان دین کے اقوال بھی موجود ہیں کہ اتنی اتنی رکعتیں ادا کریں اور اتنے اتنے نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن کرتے رہیں۔ تو امیر علیہ سنت کا جو رسالہ ہے رجب کی برکتوں کے اوپر، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو بہت سارے فوائد ملیں گے اور عبادتیں بھی اس میں ملیں گی۔ آپ
کوئٹہ سے ہیں افضل بھائی، یہ کہتے ہیں کہ 27 رجب کا ایک روزہ رکھنا ہوتا ہے دو روزے؟
27 رجب کو تو ایک ہی روزہ رکھا جائے گا، ایک ساتھ دو روزے کیسے رکھیں گے؟ ہاں وہ یوں ہے کہ لوگ
10 محرم کے اعتبار سے پوچھ رہے
ہیں، یوں اس اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی شخص صرف 27 رجب کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ روزے ہر صورت میں پسندیدہ ہیں سوائے ان ایام کے، ان دنوں کے جس میں منع کیا گیا ہے، لہٰذا اگر کوئی 26 اور 28 رجب کا بھی روزہ رکھتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔
سید کے حوالے سے زکوٰۃ تو سید کو یہ دینا منع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی ہاشمی ہے اور اسی طرح حضرت علی کے اولاد میں سے، یہ مختلف ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، صرف ایک سید کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے تو کلام ہوتا ہے کہ وہاں زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے، تو بیسک مسئلہ کیا ہے؟
یہ جو بھی ہاشمی ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی شامل ہے، حضرت عقیل، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر 5 افراد ہیں، ان کی اولاد کو دینا ممنوع، جو ہاشمی ہے، ابو لہب کی اولاد اس کے اندر نہیں آتی، تو جو ہاشمی ہے ان تمام کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، علوی حضرات ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔
ٹھیک ہے، یہ بہت اس کے حوالے سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ جی مزید سوال۔
میرا نام آمینہ بنت عبد المجید ہے اور میں شہر مسجد کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ چھوٹے بچوں کو کتنی عمر سے اپنے روزے رکھنا اسٹارٹ کر دینا چاہیے؟
کیا بات ہے، چھوٹے بچوں کو کتنے عرصے سے روزے اسٹارٹ کر دینے چاہیے، کیا کہتے ہیں؟
اس میں چند باتیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچہ جب سمجھدار ہو اور یہ سمجھ سکے کہ روزہ کیا ہے، اس کی نیت کو سمجھ سکے، تو پھر اس کے بعد اس کو روزہ رکھوایا جائے۔ ہمارے یہاں 3 سال، 4 سال، 5 سال کے اندر لوگ روزہ رکھوانا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات بچہ سمجھدار نہیں ہوتا، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ روزہ کیا ہے۔
3 سال کو تو بالکل بھی نہیں پتا ہوگا نا،
لیکن لوگ رکھواتے ہیں، سارا دن گھمائیں گے اسے اور پھر شام میں جو ہے وہ اس کو ہار پہنائیں گے اور لوگوں میں معروف ہوگا کہ اتنی چھوٹی عمر کے اندر اس نے روزہ رکھ لیا، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ کیا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ اس عمر میں روزہ رکھوایا جائے کہ جس میں بچہ سمجھدار ہو جائے۔ دوسری بات، جب وہ 7 سال کا ہو جائے اور اس کی جسمانی قوت ایسی ہو کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو پھر والدین کو ضروری ہے کہ اس کو تاکید کریں کہ وہ روزہ رکھے، روزہ رمضان کا روزہ رکھے، یعنی فرض روزے۔ اور اگر 10 سال کا ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، اور جیسے لڑکی ہے اگر وہ بالغ ہو گئی ہے 10 سال کی عمر میں اسلامی اعتبار سے، تو پھر تو صورت میں اس پر فرض ہی ہو جائیں گے روزے، ورنہ اگر جیسے لڑکا ہے اور لڑکی جو ہے وہ 10 سال کی عمر میں بالغہ نہیں ہوئی، تو اس صورت میں اگر جسمانی صحت ایسی ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے، رکھ سکتی ہے، تو پھر والدین کے لیے ضروری ہے کہ تاکید کے ساتھ ان کو روزہ رکھوائیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کس عمر سے رکھنا چاہیے، تو 7 سال سے پہلے بھی اگر بچہ سمجھدار ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے تاکہ 7 سال کی عمر ہو تو روزہ رکھنے میں اس کو آسانی ہو جائے۔
ماشاءاللہ، ایک سوال ہے، بڑا یونیک سوال ہے، اور یہ کراچی سے ہی پوچھ رہے ہیں شعیب احمد، کہتے ہیں کسی کے ہاتھ میں قدرتی طور پر اللہ لکھا ہوا ہے، لکیروں میں ایسا کرتے ہیں تو اللہ محسوس ہو رہا ہے لکھا ہوا، اس کے کیا احکامات ہو سکتے ہیں اور کیا ان کو کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب دیجئے، اس کے بعد میں نے ایک اور سوال بھی کرنا ہے۔
دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بندہ جو ہے جب کسی چیز کا تصور جما لیتا ہے تو وہ چیز اس کے سامنے ہو جاتی ہے۔ یعنی بعض اوقات بلی جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کبوتر کا اس طرح تصور اس کو ذہن میں رکھتی ہے کہ کبوتر کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے معاملات آتے ہیں نا، تو اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے، شاذ و نادر، نایاب کبھی کسی کا ایسا ہو گیا کہ اس کے چہرے پر اس طرح کی وہ لکیریں بنی ہوئی ہیں کہ وہ یوں کرتا ہے تو اس کے چہرے پر کلمہ طیبہ ظاہر ہو گیا، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا،
یا اس میں محمد
بن گیا، ایک الگ بات ہے۔ لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، بالخصوص لکیروں میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا
جی،
تو ایسا ہمارے یہاں بہت ہوتا رہتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ، میرے پاس خود دارالفتا میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں جہاں دیکھتا ہوں مجھے اللہ کا نام لکھا ہوا لگتا ہے، لگتا ہے، نظر نہیں آتا لگتا ہے، وہ اس کا کہنا تو تھا نظر بھی آتا ہے اور میرے ہاتھ میں بھی اللہ کا نام ہے، میں نے کہا کہاں ہے، تو اس نے مجھے یوں دکھایا، پہلے اس نے یوں دو تین دفعہ ہاتھ جھٹکا یوں کر کے،
اچھا،
اور پھر یوں کر کے اس نے مجھے دکھایا کہ یہ دیکھیں اس میں اللہ کا نام، اور میں دیکھتا رہا
وہ کرنے کے بعد
مجھے یوں دکھاتا رہا، میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا
بھائی،
میں نے کہا جس طرح کی لکیریں آپ کی ہیں تو میں بھی دو دفعہ یہ ہاتھ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، ویسی لکیریں میری بھی بنی ہوئی ہیں، تو اس میں کیا ہے، اس میں تو کوئی نام نہیں ہے، لیکن وہ ماننے کو بہرحال تیار نہیں ہوا کسی طور پہ، یہ عام طور پہ نفسیاتی اعتبار سے ہوتا ہے، ایسی چیزیں عمومی طور پر ہوتی نہیں ہیں، تو ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں، اور بالفرض اگر کسی کا ہوا بھی تو بہرحال جو دیگر کے احکام ہیں وہ اس کے احکام ہیں، کوئی علیحدہ سے اس کے احکام نہیں ہیں، پھر یہ کہ وہ ایسی جگہ پہ اس ہاتھ کو نہ لگائے کہ جو ادب کے خلاف ہو، بندہ خود مشکل کے اندر اپنے آپ کو نہ ڈالے ورنہ خود ہی آزمائش کے اندر آ جائے گا۔
ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ بہرحال بہت اچھی گفتگو، پورے ہی انہوں نے جو میں نے دوسرا سوال کرنا تھا وہ بھی انہوں نے جواب دے ہی دیا ہے، کئی چیزوں پہ غور کرتے ہیں، گھر کی ٹائلز ہیں، ماربل ہیں، اور وہاں ایسے غور کر کے تانے بانے خود ہی ملا کر وہ ایک قسم کوئی بھی نام تشکیل دے دیتے ہیں کہ یہ بن رہا ہے،
صرف نام نہیں دیتے تشکیل
جی،
تصویریں بنا لیں گے، دیکھیں مچھلی ہے، یہ مور ہے، یہ فلاں چیز ہے،
یہ جائے نمازوں کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ دارالتا میں پکچر بھی بھیجتے ہیں اور لے کے بھی آتے ہیں کہ یہ جائے نماز ہے، ہم تو اتنے عرصے پڑھتے رہے، یہ تصویر، بعض ہیں تصویر والے بھی باقاعدہ جن میں تصویر یا کوئی ایسی چیزیں، اور بعض میں بنی نہیں ہوتی ہیں، خود ہی وہ پتیوں کو ادھر سے ملایا ہوا، ادھر سے ملایا ہوا، اور اس کی ناک بھی بنا لی اور کہا تصویر بن
ضرور جما لیتے ہیں، بادل پر آپ دیکھیں تو بعض اوقات بادل پہ جو ہے وہ کبھی نام بنا لیں گے، کبھی کسی جانور کی تصویر بنا لیں گے، کبھی کچھ بنا لیں گے، تو ایسی چیزوں کی طرف توجہ نہ دیا کریں۔
ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔
میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ابھی بندہ ریٹائرمنٹ ہوا ہے گورنمنٹ سروس سے، تو جو کبھی جو پیسہ ملا ہے جو بہت اکٹھا گورنمنٹ سروس کا ملتا ہے، تو یہ ابھی ملا ہے تو ابھی جیسے ابھی ڈرافٹ نہیں آ گیا، تو اس پیسے پر ابھی زکات دینی پڑے گی ایک سال گزرنے کے بعد؟
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مال کے لیے نیا سال جدا گانا اعتبار سے ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اس کے پاس پہلی دفعہ 15 شعبان کو اتنا مال آیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس تجارت کا مال تھا، یا ویسے ہی ضرورت کے علاوہ اس کے پاس رقم تھی، یا 52.5 تولہ چاندی ہی تھی، یا اس کے پاس 7.5 تولہ سونا تھا، یا ملا کر اس کے پاس اتنا نصاب بن جاتا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہو گیا، تو اب یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر رمضان کے بعد اس کے پاس 10,000-20,000 مزید آ گئے تو اب یہ 10-20,000 کے اوپر رمضان کے بعد سال شروع ہوتا ہو، ایسا نہیں، بلکہ اگلی 15 شعبان کو اس کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں گے، مال تجارت ہوگا یعنی بیچنے کا مال ہوگا، یا اس کے پاس سونا مزید آ گیا، چاندی مزید آ گئی، یا ضرورت کے علاوہ اور رقم اس کے پاس موجود ہے، تو وہ پچھلے مال کے ساتھ مل کر یہ سارا کا سارا ایک ہی نصاب بنے گا۔ 15 شعبان کو اس کے پاس ٹوٹلی 2,00,000 روپے تھے، لیکن اگلی 15 شعبان کو اس کے پاس 3,00,000 روپے ہو گئے، تو اب یہ نہیں کہ درمیان میں جو رقم ملتی رہی ان کے لیے علیحدہ سال کوئی ہو، بلکہ اس نے 3,00,000 پورے کی زکات ادا کرنی ہے۔ تو اسی طرح ان کا معاملہ ہے کہ اگر ان کو یہ پیسے ملے ہیں، یہ تو انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ یہ کون سے پیسے ہیں، سیلری کے ہیں یا کٹتے رہے جو وہاں پر موجود تھے، ان کی اپنی چیزیں تھیں، تو بہرحال یہ رقم ان کی پچھلی رقم کے ساتھ ملے گی، اور اگر یہ صاحب نصاب ہیں تو پھر اس کے اوپر ان کو تمام رقم کے اعتبار سے زکات دینا ہوگی۔
ٹھیک ہے، اس رقم کے لیے باقاعدہ الگ سے کوئی
نیا سال ہونا ضروری نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، ایک سوال ہے، یہ بھائی بہت پریشان بھی ہیں، ان کے لیے دعا بھی کریں، اور یہ کہتے ہیں کہ کمپنی والے جہاں جاب کرتا ہوں نا تو وہ داڑھی رکھنے سے منع کرتے ہیں، اور اس کے بغیر وہ یا تو نکال دیں گے، فارغ کر دیں گے، تو کیا کرنا چاہیے؟
واضح قاعدہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی جہاں نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر مخلوق میں سے کسی کی بات کو بھی نہیں مانا جائے گا، تو اگر آپ کو ایسا مجبور کیا جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے ایسی نوکری کرنا درست نہیں ہے، رزق دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس پہ بھروسہ رکھیں اور ایسی جگہ نوکری تلاش کریں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نافرمانی کے اوپر مجبور نہ کیا جاتا ہو۔
ٹھیک ہے، ایک سوال اور بھی ہے کہ احرام وغیرہ میں، جیسے شروع میں احرام پر کچھ خوشبو لگا لی جاتی ہے احرام کی نیت سے پہلے، ارکان پورے عمرے کے ادا کر لیے ہوں، صرف حلق باقی ہو، تو اب کیا یہ خوشبو وغیرہ کا استعمال درست ہو جائے گا؟
نہیں، کیونکہ اصل بندہ جب احرام سے نکلتا ہے وہ حلق کے ذریعے ہی نکلتا ہے، یعنی چاہے عمرے کا احرام ہو چاہے حج کا احرام ہو، جو اس کا احرام اترے گا، اصل جو محلل ہے، اصل جو احرام کو ختم کرنے والی چیز ہے، وہ ہے حلق یا تقصیر۔
ٹھیک ہے،
تو بندہ جب تک حلق نہیں کروائے گا اس وقت تک وہ احرام کی جو ممنوع چیزیں ہیں ان کو استعمال نہیں کر سکتا، اور خوشبو بھی جب بندے نے احرام کی نیت کر لی تو اس کے بعد نہیں لگا سکتا، لہذا اس نے حلق نہیں کروایا تو اس سے پہلے وہ خوشبو نہیں لگا سکتا، لگائے گا تو اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا۔
ٹھیک ہے جی، مزید کچھ سوال؟
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو کیا اس میں نہ ہمارا ناک لگنا نیچے لازمی ہے؟
ناک کو سجدے میں لگانا کیا کہتے ہیں؟
جی بالکل، ناک کو سجدے میں لگانا، پیشانی رکھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر سجدے کی حقیقت ہی نہیں۔ اور ناک لگانا یعنی ناک کی ہڈی لگانا، بعض لوگ نوک لگاتے ہیں تو نوک نہیں بلکہ ناک کی جو ہڈی ہے اس کو زمین پہ لگانا ضروری ہے۔
ٹھیک ہے، ناک کی ہڈی کو، یہ ہڈی، یہ ایک تو یہ بظاہر آگے
یہ نوک ہے، یہ تو نوک نہیں بلکہ یہ جو ہڈی ہے
نرم حصے کے بعد جو
ہڈی، جو ہڈی معلوم ہوتی ہے، بندہ ہاتھ لگائے گا تو اسے پتہ چل جائے گا، تو اس حصے کو زمین پہ لگانا یہ ضروری ہے۔
ٹھیک ہے، ایک سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ چار رکعت گھر پہ ادا کرتے ہیں تو مجھے 8 سے 10 منٹ لگتے ہیں، یہ وقت زیادہ ہے یا کم ہے؟ گھر والے کہتے ہیں بہت زیادہ ٹائم۔
ٹائم کا تو ہم کوئی حساب نہیں رکھ سکتے اس میں، بس یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ جو نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، اس کو بندہ ادا کرے تو یہ نماز کے لیے بعض چیزیں اس میں ضروری ہیں اور بعض چیزیں اس کے مستحبات میں سے، اچھی چیزوں میں سے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 4 منٹ میں نماز پڑھے اور وہ ساری کی ساری چیزیں ادا کر لے، جیسے عام طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تنہا نماز ہوتی تھی وہ طویل ہوتی تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی نمازوں کا حال یہ بیان کرتی ہیں کہ 4 4 رکعتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ان کی طوالت اور حسن کے بارے میں تو سوال نہ کر کہ کتنی لمبی ہوتی تھی اور کتنی اچھی ہوتی تھی۔ تو آہستہ آہستہ یہ رکعتیں اور لمبی رکعتیں پڑھتے، لیکن فجر کی سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ادا کرتے تو آپ اس کو سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ پڑھتے، لیکن فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں کسی طرح کی کمی نہیں کیا کرتے تھے، احسن انداز میں اس کو پڑھتے تھے، اگرچہ کہ دیگر رکعتوں کے مقابلے میں اسے جلدی پڑھتے تھے۔ تو اب ایک شخص ہو سکتا ہے کہ 4 منٹ میں 5 منٹ میں ادا کرے لیکن تمام چیزیں صحیح طریقے سے ادا کرے ممکن ہے، اور ایک شخص ہے کہ 15 منٹ میں پڑھ رہا ہے
جی
لیکن اس کی تلاوت ہی ٹھیک نہیں ہے، وساوس کے اندر مبتلا ہے یا رکوع صحیح نہیں کر رہا، ہاتھ اس نے کہیں پہ رکھے ہوئے ہیں تو سجدہ صحیح نہیں کر رہا، اب بھلے 50 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا رہے تو اس کی نماز تو کامل نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے، ایک سوال میسج کے ذریعے یہ بھی ہمیں موصول ہوا ہے کہ حفاظت کے لیے گھر میں انہوں نے کوئی کتا رکھا ہوا ہے اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے، کہتے ہیں وہ اذان کے وقت شور کرتا ہے یا بولتا ہے جیسے بھی، تو اب ہمیں کیا اسے نکال دینا چاہیے یا کیا ہے اس میں کوئی؟
اگر تو شرائط پائی جاتی ہیں کہ کتا رکھنا وہاں پہ درست ہے، یعنی حفاظت کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اور مال یا جانوروں کا ضائع ہونے کا اندیشہ ہے جس کی وجہ سے وہ کتا رکھا ہوا ہے، تو رکھنا تو جائز ہو گیا، لیکن اب یہ رہا کتے کا بھونکنا اذان کے وقت، تو یہ صرف یہاں پر نہیں ہوتا، بہت سارے مقامات سے یہ سوال آتا رہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے، تو اب یہ کبھی کبھار کسی کے یہاں ہو گیا یا کوئی کتا ایسا تھا کہ واقعی اس ٹائم پہ بھونک رہا ہے، تو اس سے کوئی بدشگونی لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اذان سے تعلق ہے۔ گدھے کے حوالے سے یہ موجود ہے کہ وہ تو شیطان کو دیکھ کر رینگتا ہے، تو کتا اگر بھونکتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور اس کو بھونکنے دے۔
ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ آداب کا خیال رکھیں اور اذان ہو تو اپنی گفتگو کام کاج یہ روکیں اور جتنا ادب کریں گے کوشش کر کے وہ کلمات بھی دہرائیں جو مؤذن کہتا ہے، تو انشاءاللہ اذان کا جواب دینے کا بھی وہ ثواب حاصل ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی